وہ وسیلہ جو اس کائنات کی خلقت کے اندر اپنایا گیا وہ حقیقت محمدیہ, وہ مقام بلائے کہ جسے فلسفے میں صادر اول, صادر اول یعنی کیا, یعنی ایک ایسی مخلوق, فلسفہ کہتا ہے کہ ضروری ہے, ضروری سے مراد عقلی طور پر لازم ہے کہ جب خداوند متعال اس کائنات کو خلق کرے جو پہلا نور اس سے صادر ہو, جو پہلی مخلوق اس سے صادر ہو, اتنی باکمال ہو, اتنی باکمال ہو کہ صرف ایک فرق رہ جائے کہ خداوند متعال خالق ہے اس خلق کا, اس مخلوق کا, اور یہ اس کی مخلوق ہے, اور اب جو کچھ خلق کیا جائے گا اس کے بعد اس کا وسیلہ, اس کا سبب کون ہوگا, یہی مقام ولایت, یہی مقام محمود, کہ وہی روایت ہم مختلف تعبیرات اور روایات کے اندر ہیں. بس خدا نے متعال نے انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. اشرف المخلوقات یعنی کیا, یعنی باشرف ترین مخلوق, یعنی اگر یہ اپنے اس حقیقی مقام تک پہنچ جائے یا کوئی ایسی ذات الوز حقیقی مقام انسانیت تک پہنچی ہوئی ہو تو تمام مخلوقات سے, فرشتوں سے, جنوں سے, تمام مخلوقات سے افضل ہے. یہ وقت, یہ مکان, یہ زمان, یہ عرش, یہ فرش, یہ سورج, یہ ستارے, تمام کی تمام مخلوقات ہیں, ان سب سے افضل اور زمانے کے لحاظ سے, بلکہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب زمانہ کب پیدا ہوگا, زمانہ کب معنی پیدا کرے گا, کہ جب سورج ہوگا, جب زمین ہوگی. جس مقام کی بات کی جا رہی ہے وہ ماورائے زمانے, زمانہ بھی ان کے سبب خلق کیا گیا, مکان بھی ان کے سبب خلق کیا گیا. وہ مقام کہ اس کے ذریعے تمام سمجھات, تمام برکات, تمام انور الہی انجام پاتا ہے, اور رشتے بھی انہی کے ذریعے خلق کیے. یہ وہ حقیقت نور ہے جو اول ما خلق اللہ کی منزل پر, سب سے پہلی چیز خدا نے متعلق جو خلق کی وہ ان کا نوری مقام, اور یہ سلسلہ ایک سیر نزولی ہے کہ ہدایت کے تمام راستے, تشریح امور, خدا نے متعلق کی تکمینی فیوزات, تمام کے تمام اس کائنات میں چلنے والا یہ نظام, تمام کے تمام اگر کسی جگہ جا کر خدا نے متعلق سے پہلے جس جگہ جا کر منتحی ہوتے ہیں وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نورانی مقام ہے. بس فلسفہ اس بات پہ مانتا ہے, قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ صادر اول ایسا ہونا چاہیے, لیکن فلسفہ کا یہ موضوع نہیں ہے کہ یہ صادر اول کون ہے, عنوان نہیں بتاتا, کہتا ہے جو بھی ہے وہ اس مقام پہ ان صفات کا حامل ہونا چاہیے. روایات آ کے گواہی دیتا, روایات آ کے بتاتی ہیں کہ وہ اشرف مخلوق کون ہے, وہ مقام ولایت پر فائز کون افراد ہیں کہ جن کے نور کی بات کی جا رہی ہے, جن کی خلقت کی بات کی جا رہی ہے. مختلف روایات جو آپ کے سامنے چند بیان ہوئی, دارت رجبیہ کے اندر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف, اس میں یہ فقہ موجود ہے کہ اللہ لا فرق بینك وبینها الا انهم عبادك وخلقك فتقك ورزقك بيدك فتقها ورزقها بيدك. یا خدا نے متعال تیرے اور ان ذوات مقدسہ جو تیرے کلمات ہیں, جو ارکان توحید ہیں, یہ صفات پہلے دعا کے اندر, زیارت کے اندر گزر چکی ہے, کوئی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ تو ان کا خلق کرنے والا ہے, یہ تیری مخلوق ہیں, یہ تیرے بندے ہیں. یہاں پر بھی عبودیت, یہاں پر بھی بیان ہو رہی ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ حقیقی بندے ہیں, یہ وہ مقام عبودیت کو حاصل کر چکے ہیں کہ اتنے بلند ہیں کہ لا فرق بینک وبینہا الا انہم عبادک وخلقک, ان کی ہر چیز تیرے سبب ہے. خالی اگر وہیں تک رک جائیں گے لا فرق کہیں نہ وہ کہیں نہ تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو پھر وہ ریڈ لائن کراس ہو جائے گی, لیکن اہل بدر عليه الصلاه والسلام ہمیں ہدایت کر کہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ بنیادی ترین فرق ہے اور یہ فرق بہت بڑا فرق ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو تمام کے تمام کمالات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں وہ اپنے شیعوں کو اپنے حقیقی اصحاب کو دینے کو آمادہ ہے۔ تمام کے تمام کلمات، تمام کے تمام کمالات، تمام کے تمام صفات ایک فرق کے ساتھ۔ وہ فرق کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ جو کمالات ادا کریں گے وہ یہ ادا کریں گے۔ جناب سلمان، جناب بزر، جناب ممتاز، تاریخ میں بڑے بڑے اصحاب ہمیں نظر آتے ہیں، شہدائے کربلا، حضرت ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، جناب زینب کبرا، جناب حضرت علی اکبر، خود اصحاب میں آ جائیں، یہ کم اصحاب تو نہیں تھے، کم شخصیات تو نہیں تھی کہ جن کے بارے میں کیفیت اور کمیت دونوں اعتبار سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے کسی اور کو نہیں ملتے۔ ان کو جو مقام حاصل ہوا وہ تمام کمالات ان کو حاصل ہیں۔ اگر کسی خاص ذات کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے پاس نسل موجود ہونی چاہیے اس لیے، لیکن امکان کی بات ہو رہی ہے کہ جو کچھ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وہ اپنے چاہنے والوں کو عطا نہیں کر سکتے، کر سکتا۔ تو کیا نام کے برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، برابر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے وہ اہل بیت کی جانب سے عطا کیا ہے، اس کا ذاتی نہیں۔ بالکل اسی طرح اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تمام صفات الہیہ اس کمال کے ساتھ، اس درجے کے اوپر کے لوگ جس سے زیادہ حد ممکن نہیں ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل۔ کس فرق کے ساتھ؟ کہ ان کی ذاتی نہیں، جو کچھ ان کے پاس ہے، ان کے وجود سے لے کے ان کے تمام کے تمام صفات اور کمالات، وہ سب خدا نے متعال کیا تھا۔ ان کا آغاز وہی ہے، ان کا انجام بھی وہی ہے۔ اس طرح جب ہماری بات کی جاتی ہے، جب دیگر مخلوقات کی بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے اس پوری کائنات کا آغاز تو انجام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی سلسلہ مراتب ہے، ایک علتوں کا سلسلہ ہے، ایک اسباب کا سلسلہ ہے، بس یہ ایک سیدھے نزولی ہے جو اوپر سے نیچے کی جانب آ رہی ہے، یہاں تک کہ کم ترین وجود یعنی وہ بلند ترین وجود نور محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بعد نیچے آتے جائیں، نیچے آتے جائیں، بس ترین وجود جمادات، جس کی کسی قسم کی حرکت نہیں، صرف اور صرف مات ہے۔ ان جمادات سے انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے، اوپر آئے نباتات، اس سے تھوڑا سا اوپر آئے حیوانات، اب انسان کون؟ انسان ابھی اس حقیقت انسان کی بات نہیں ہو رہی، مادی انسان کا خالص مادی وجود، اس انسان کی بات ہو رہی جو جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، کیونکہ وہ اختیار اچھائی اور برائی کی جانے جاننے والا، وہ اختیار حیوان کو حاصل نہیں ہے، وہ جو خاص اختیار انسان کو حاصل ہے، جو خاص مشت انسان کو، یعنی نباتات جو کسی قسم کی حرکت نہیں رکھتے، جمادات جو کسی قسم کی حرکت نہیں رکھتے، نباتات جن میں رشد موجود ہے، حیوانات جن میں رشد کے بعد حرکت بھی موجود ہے، اور انسان وہ ان حرکات کے ساتھ اپنا اختیار بھی رکھتا۔ لیکن یہی انسان جس مادی انسان کی ہم بات کر رہے ہیں، یہی انسان اس کی حقیقت یہ مادہ نہیں، اس کی حقیقت وہ مقام ولایت ہے، وہ نور ہے۔ اس انسان نے یہاں سے سفر کا آغاز کرنا ہے، اب جو فیوزات وہاں سے یہاں تک پہنچے تھے، اب یہ سیرے سعودی، اب اس نے بڑھنا ہے دوبارہ اس جانب، اس انجام کی جانب، اس حقیقت کی جانب، اور یہ کام اس نے اختیار کے ساتھ کرنا ہے، اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے۔ اب اگر یہ اختیار کو استعمال کرے گا تو یہ اشرف مخلوقات ہوگا، یہ افضل از ملائکہ ہوگا۔ لیکن اگر اس اختیار کو استعمال کرنے کے باوجود یہ نہ صرف یہ کہ اس مقام تک نہیں پہنچ رہا بلکہ پستی کی جانب جا کر رہا، تو اب یہ کیا ہے؟ اولائک الانام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند نہیں، یہ حیوانوں کی مانند نہیں، بلکہ یہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا، ان کے پاس تو عقل نہیں تھی، ان کے پاس تو شعور نہیں تھا، وہ تو اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، لیکن اس نے تمام ان وسائل کے ہونے کے باوجود پستی کی طرف قدم بڑھا، اس نے کفران نعمت کی، حیوانوں سے بھی بدتر ہو جائے گا، یہ نباتات سے بھی بدتر ہو جائے گا، یہ جمادات سے بھی بدتر ہو جائے گا، یعنی جتنا نیچے جاتا جائے گا اسفل سافلین کی جانب. کیوں؟ کیونکہ اس اعلیٰ علیین سے دور ہوتا تھا. وہ حقیقت، وہ مقام ولایت، وہ ایک نور ہے، وہاں بہتر ہے، وہاں کثرت نہیں. لہٰذا ہم روایات میں پڑھتے ہیں کلکم نور واحد، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام آپ تمام کے تمام ایک نور ہے، آپ کی ایک حقیقت ہے. لہٰذا تجامیہ کے وہ جملے ان ارواحکم نور امتینا تکن واحدہ، آپ کی روح، آپ کا نور، آپ کی تینت ایک ہے. تابت تطہر بعضها من بعض، جو ایک دوسرے کو تکمیل کر رہی ہے، ایک دوسرے کی طہارت کا سبب بن رہی ہے. خلقکم اللہ انوارا، اللہ تعالی نے آپ کے نور کو خلق کیا، آپ کو نورانی خلق کیا. فجعلکم بعرش مهتدین حتی من علینا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا، منت قرار دیا ہمارے اوپر، کہ ہماری ہدایت کا سبب آپ بنے. یعنی اس اعلیٰ علیہ سے اس مادی دنیا کے اندر آپ کو بھیجا تاکہ آپ ہماری ہدایت کا سبب بنے، تاکہ ہمیں اس منزل تک لے کے جائیں جو اعلیٰ علیہ کی منزل ہے. اور پھر چند فقروں بعد اسی زیارت جامعہ کے اندر جعل صلاتنا علیکم وما خصنا به ولایتکم طیبا لخلقنا، اور آپ کی، آپ کے اوپر صلوات کا بھیجنا اور آپ کی ولایت سے مخصوص ہمیں قرار دینا، خدا نے متعال نے ہمیں قرار دیا کہ ہم آپ پر صلوات بھیجو، اس کے ذریعے کیا ہوا، نتیجہ آ گیا ہے، ہمیں آپ کی ولایت سے مختص کیا، نتیجہ کیا نکلا، طیبًا لخلقنا، کہ ہماری خلقت کو پاکیزہ کیا، کہ ہم آپ پر جتنا صلوات بھیجتے جاتے ہیں اتنا ہماری خلقت پاکیزہ ہوتی جاتی ہے.
محمد و آل محمد صلوات.
تزکیتن لنا، اور ہماری طہارت، ہماری پاکیزگی اس کا سبب بنتا ہے. وکفارتن لذنوبنا، اور ہمارے گناہوں کی بخشش اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. یہ وہ مقام ہے، یعنی جتنا انسان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہوتا جائے، یہ صلوات کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں. یعنی ہمارے بعض دفعہ یہ سوال پیش آتا ہے کہ آیا جو ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے ذریعے آیا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ نورانی مقام بلند ہو رہا ہے؟ نہیں. یعنی ایسا نہیں کہ بلند نہیں ہو رہا، بلکہ بلند ہو نہیں سکتا، وہ تمام نعمت ہے، وہ تمام ولایت وہاں پر موجود ہے، فرق نہیں کرتا، وہاں پہ کچھ بچتا نہیں ہے کہ اب اس سے آگے بڑھا جائے. وہ حد کیا ہے، اب اس سے بڑھ کر کیا، اس سے بڑھ کر خدا نے اتار، اور ایک اپنی حد ہے جس کو کراس ممکن نہیں کیا جا سکتا. بس یہ مخلوق کے اس عدم درجے کے اوپر فائز ہیں کہ اب جس سے آگے کوئی مزید درجہ نہیں ہے. بس یہ جو ہم صلوات پڑھ رہے ہیں اس کا کیا معنی نکلا، بس ان کے نورانی وجود کے اندر تو کوئی فرق نہیں آئے گا. درحقیقت یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی خاص شخص کی بات کی جا رہی ہوتی ہے لیکن مراد اس کی اولاد کی جا رہی ہوتی ہے، مراد اس کے چاہنے والے کیے جا رہے ہوتے ہیں. مختلف روایات کے اندر صلوات کی جو تاثیرات، صلوات کے اثرات بیان ہوئے، وہ یہ کہ تم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجو، اس کے بدلے، اس کے نتیجے میں اللہ، ائمہ، ملائکہ، انبیاء تم پر صلوات بھیجے. ایک دفعہ درود بھیجے من محمد والا. یہ در حقیقت وہ قرب ایجاد کرتا ہے، یعنی جتنا ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجیں گے، جتنا ان سے متوسل ہوں گے، جتنا ان پر گریا کریں گے سلوات، تو یقیناً اس کا ایک خاص مقام مرتبہ روایات کے اندر آیا. یعنی ہر وہ چیز جو ہمیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک کرے، ان کی محبت کو، ان کی نسبت ایمان کو ہمارے دل میں اتارے، مضبوط کرے، در حقیقت کیا کر رہی ہے، وہ قرب الہی کو پیدا کر رہی ہے ہمارے درمیان، ہمارے وجود کے اندر. یعنی ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں خدا نے متعال کے قریب ہوں گے، وسیلہ خدا نے اتار کے قرب کا اختیار کرنے کا یہی ہے. جتنا انسان صلوات پڑھے، جتنا ان کے اوپر درود بھیجے. لہذا ایک روایت کے اندر جب ہمارے احکام کے اندر آتے ہیں، اور ابھی میں اس چیز کے اوپر ناظر نہیں ہوں فی الحال کیا ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن صرف آپ کے سامنے وہ روایت کے فلم میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. کم از کم اس سے جو سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ اس عمل کا کمال کیا ہے. اگر ہم ہے کہ اگر تمہیں چھینک آئے تو کیا کہو؟ الحمدللہ. اور جب کسی کے سامنے کسی کو چھینک آئے اور وہ کہے الحمدللہ، اس کے سامنے والا شخص جو دیکھ رہا ہے اس کو جواب دے یا الحمدللہ، خدا تم پر رحمت نازل کرے. ایک شخص امام باقر علیہ السلام بلا وجہ کسی مکروہ عمل کو چھوڑتا نہیں. امام علیہ السلام کوئی مکروہ عمل کو انجام نہیں دیتا، مستحب عمل کو چھوڑتا نہیں. امام علیہ السلام اس کے جواب جب ہمیں حکم دیا کہ بھائی جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ بولے تو جواب میں الحمدللہ کہا جائے، امام علیہ السلام یہ جواب نہیں دیتے. اور ظاہرا مکمل روایت کے اندر چلی ہے، اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہ امام کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ کیوں امام علیہ السلام نے میرے اس الحمدللہ کے جواب میں یہ الحمدللہ نہیں کہا. پھر امام اس کو مخاطب کر کے کہتے دیکھو تم نے خدا کی حق کی لیکن ہمارا حق ادا نہیں کی. کہتا میں کیا کہوں؟ کہا کہو الحمدللہ صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ. یہ جو نعمتیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں، انسان بات یہ نہیں ہے، ابھی میں پھر بیان کر رہا ہوں کہ ابھی اس مقام پہ اوپر گفتگو نہیں کر رہا کہ یہ کہنا واجب ہے نہیں کہہ رہا ہے، ادا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. امام علیہ السلام کم از کم جو چیز ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس عمل کا کمال بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو کم از کم جب تم یہ کام کرو کسی نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے کس کے سبب تمہارے پاس پہنچائی.
محمد صلی
اللہ علیہ وسلم، یہ کم از کم تمہارے مد نظر رہے وہ مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام. لہذا صلوات کے بارے میں بھی مختلف روایات ہیں کہ جب صرف رسول اللہ پر صلوات بھیجی گئی تو منع کیا، تنبیہ کی گئی کہ میری آل کو اس میں شامل سب کا حق ہے، سب کا تو فعل ہے، فیوض و برکات ہم تک پہنچ رہے ہیں، لہذا جب خدا کا شکر ادا کرو تو اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجو، رسول اللہ پر درود بھیجو، جو رسول اللہ پر درود بھیجو تو آل محمد علیہ السلام پر کیا ہوگا؟ قرب الہی کیا ہوگا؟ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک تمہارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی، تمہارا ایمان زیادہ ہوگا، تمہارے ایمان میں تازگی آئے گی، تم اہل بیت کے قریب ہوگا. جب اہل بیت علیہ السلام کے قریب ہوں گے اب وہ تمام مثالیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں وہ انسان اس کو اپنے ذہن میں رکھے کہ جب تم اس پاک کو طاہر قطرے کی صورت اختیار کر جاؤ گے، اب جب تم اس نہر کا حصہ بنو گے تو اب تمہارا وجود کی تمام صفات جو نہر میں شامل ہیں وہ اس قطرے میں شامل ہوں گے، وہ تمام صفات جو دریا میں شامل ہیں وہ اس نہر کے اندر شامل ہوں گی. اب یہ اپنا وجود کھوتا جا رہا ہے، ان کے وجود کو قصد کرتا جا رہا ہے، ان کی صفات کو قصد کرتا جا رہا ہے، وہ مقام ولایت اس کو حاصل ہوتا جا رہا ہے. لیکن اب جتنا جتنا خدا نے متعال کے قریب ہوتا جا رہا ہے اتنا اتنا اس زمین پر مخلوقات کی نسبت اس کا وظیفہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ وہ تحریک، یہ وہ سبب تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں ہمیں نظر آیا، باقی آئمہ کی تحریک میں بھی یقیناً ایسے ہی ہے، تمام آئمہ کی زندگی، تمام انبیاء کی زندگی، تمام اولیاء کی زندگی کے اندر ہی ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت، اس تحریک کو سمجھنا آسان، واضح، شفاف، یہاں پر کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں. تمام انسانیت پر امام علیہ السلام حجت تمام کرتے ہیں. آپ دیکھیں غور کریں، یعنی ہر امام کے قاتلوں کے بارے میں شک و شبہات موجود ہیں، حتی تک ان کی زندگی کے بارے میں شک و شبہات موجود ہیں، کیا عمل تھا کیا نہیں تھا، تشیعوں کے درمیان تو مختلف باتیں کرتے ہوئے، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ اعتقادات کو مضبوط نہیں رکھا ہوتا، اب تاریخ کی تحلیل کر رہے ہیں. ایک بات آگے یہ تو بیان کرتے ہیں انہوں نے کہ جب بھی مختلف شک و شبہات آتے ہیں، تاریخ کے مسائل آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ذہنوں میں آتی ہیں، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کسی بھی چیز کو پرکھنے کا معیار جو ہے وہ محکمات ہو. بعض چیزیں اصول ہوتی ہیں، بعض چیزیں بنیاد ہوتی ہیں، ان بنیاد کو 100% یقین کے اوپر اپنایا جاتا ہے، خالص دلائل کے اوپر اپنایا جاتا ہے، اس کے اندر کسی شک و شبہ کا گمان نہیں ہوتا. وہ بنیاد جب ٹھوس بنیاد انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اب کوئی بھی ایسی روایت آتی ہے، کوئی بھی ایسی دلیل آتی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ آتا ہے جو اس بنیاد سے ٹکرا ہے، تو ہو سکتا ہے اس روایت کی سند صحیح ہو، لیکن سند کا صحیح ہونا 100% نہیں بنا دیتا اسے. سند صحیح ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ قابل اعتماد ہے. لیکن آیا غلط نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت حال میں. اگر یہ چیز کی روایت، یہ مسئلہ، کوئی بھی چیز، اگر ان اعتقادات کی بات کر رہا ہوں جو 100% ہیں، ہر اس عقیدے کی بات نہیں کر رہا ہوں، مثلا ہمارے یہاں بعض عقائد ہیں جو رائج ہو گئے، جو 100% نہیں ہیں، جن کے اوپر دلیل نہیں ہے، یا کم از کم عقائد کے اندر ان کی حیثیت فرعی ہے، اصلی نہیں. میں ان عقائد کی بات کر رہا ہوں جو اصلی حیثیت رکھتے ہیں، جو 100% انسان کو یقین ہونا چاہیے، ان کے اوپر انسان بلڈنگ کھڑی کرتا ہے. جب انسان بنیاد بنا رہے کسی چیز کی، تو جو بنیاد، یعنی اگر کوئی اسٹرکچر کھڑا کر رہا ہے، تو جو بنیاد بنا رہا ہے وہ بہت مضبوط ہونی چاہیے. یہ پورا کا پورا اسٹرکچر، یہ پوری کی پوری بلڈنگ اس بنیاد کے اوپر بیس پڑتی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ کمرہ ہلکا سا مثال کے طور پہ ٹیڑھا میڑھا ہو رہا ہے تو آپ پورا گھر جو ہے وہ اکھاڑ کے پھینک دیں. دیکھا جائے گا بنیاد سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. ہر مسئلہ، ہر روایت، کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے ہمارے سامنے، تو ہمیں پر رکھنا ہے کس کے اوپر؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات کے مطابق ان عقائد کے اوپر جو 100% ہیں، جو 100% ہیں، چاہے وہ اپنی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے وہ روایات کی بنیاد کے اوپر ہو، چاہے وہ قرآن کی محکمات کی بنیاد کے اوپر. اب جو متشابہات آ رہے ہیں، اب جو ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو اس کے بعد کا درجہ رکھتی ہیں، ایسا نہیں ہے وہ بیکار ہے، وہ جاری ہے، نہیں، نعوذ باللہ، یہ بات نہیں ہو رہی ہے. بات درجات کی ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ مختلف چیزیں جو جن سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اس میں سے بعض چیزیں ایسی جن کا اعتبار زیادہ ہے، بعض چیزیں ایسی جن کا اعتبار کم ہے. آپ گلاس میں دیکھتے ہیں کہ پانی رکھے، اس کے اندر کوئی لکڑی ڈالے، آپ باہر سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لکڑی دو حصے ہوئے. یہ کون دیکھ رہی ہے؟ ہماری یہی آنکھ دیکھ رہی ہے جو صحیح دیکھ رہی ہوتی ہے. لیکن کیا ہے؟ بعض چیزوں کے اندر اسے دھوکا. ہماری عقل بتاتی ہے کہ نہیں بھائی، لکڑی صحیح ہے، درحقیقت تمہاری آنکھ صحیح نہیں دیکھ رہی ہے. ہم اپنی آنکھ کے اوپر یقین نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس لکڑی کے سیدھا ہونے کے اوپر ہمارا یقین ہوتا ہے، اور وہ یقین، وہ اعتبار اس آنکھ کے دیکھنے سے زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا وہ آنکھ ہم پوری زندگی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس آنکھ کے اوپر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس مسئلے کے اندر اس آنکھ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. بھائی آنکھ دیکھ رہی ہے، لکڑی ٹوٹی بھی ہے تو ٹوٹی بھی ہوگی، نہیں کیوں اعتماد نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ چیز جو ہمیں لکڑی کے ثابت ہونے کے اوپر علم دے رہی ہے، وہ اس آنکھ کے دیکھنے سے زیادہ مضبوط ہے، زیادہ محکم ہے. لہٰذا کسی بھی چیز کے اندر انسان وہ جو بنیادی ترین اعتقادات ہیں ان کو خراب نہیں کرے، ان اعتقاد، لیکن ان دلائل کو، ان اعتقاد کے اوپر دلائل اپنائے. یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کے عقائد جو ہیں وہ زبردستی انسان اپنایا جا رہا ہے، اپنی چیزوں کو عقائد بنایا جا رہا ہے، بس تمام چیزوں کے اندر ایسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام شک و شبہات آتے ہیں، سلوات آتی ہیں، بنیادی چیز ہے، وہ انسان محفوظ رکھے، اس کو خراب نہ کر. یہ بنیاد ہوتی ہے اعتقادات کے اندر. لہذا مختلف مقامات کے اوپر سب سے زیادہ، عمل سے زیادہ جس چیز کے اوپر دلالت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے، وہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ ایمان انسان کا وہ ٹھوس اعتقاد ہے جو اس کے دل میں بسا ہوا ہے. اب اس کے اوپر جب وہ بلڈنگ کھڑی کرے گا عمل کی، تو اب وہ عمل بھی اس ایمان کے مطابق ہوگا. ورنہ اگر ایمان کمزور ہے، دلائل نہیں رکھتا ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا اس نے بچپن سے نام تو سنا ہے، ان کا ذکر تو سنا ہے، لیکن اتنے محکم دلائل رکھتا، اچھا لازمی نہیں ہے کہ دلیل ہمیشہ عقلی ہو، دلیل ہمیشہ روائی ہو، نہیں، بعض دفعہ دلیل حلمی بھی ہوتی ہے، لیکن ٹھوس ہو، متزلزل نہ ہو انسان. جب ایمان اس کا کامل ہوگا، تو اب جب وہ یہ سلوات پڑھے گا، اب جب وہ یہ درود پڑھے گا، اور یہ درود کیا ہے؟ در حقیقت تین رابطوں کو بیان کر رہا ہے. انسان اس کے اندر بندہ موجود ہے، ایک طرف اولیاء الہی علی بیت علیہ السلام موجود ہے، اور ایک جانب خدا سے متعلق ہوتا ہے. جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم زیارت میں امام معصوم کو مستقیماً مخاطب کرتے ہیں، لیکن سرمات کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم خدا سے متعلق تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اہل بیت علیہ السلام پر درود بھیجے. یہ درحقیقت ہمارے ان دونوں رابطوں کو بہت کمی کرتا ہے. ہمارا خدا سے متعلق سے رابطہ بھی کمی ہوتا ہے، ہمارا اہل بیت علیہ السلام کی دقت بھی رابطہ کمی ہوتا ہے. یہ قرب ہمیں نجات عطا کرتا ہے، یہ قرب ہمیں اس دنیا کی رنگینیوں سے دور کرتا ہے. اور یہ وہ مقام کے لیے اہل بیت علیہ السلام کا یہ جو نورانی مقام ہے. جب زیارات میں آپ دیکھیں دو طرح کی فکریں ہمیں نظر آئیں گی. ایک دفعہ ہمیں مثلا جب ہم امام معصوم کو مخاطب کرتے ہیں زیارت کے اندر، تو ہم جو ضمیر ہے وہ جو استعمال کرتا ہے اس کے اندر عربی کے اندر، وہ جب کی استعمال کرتا ہے. آپ تمام ایسے اور بعض زیارات کے فکرے ایسے جس میں ہم سامنے جو ایک امام معصوم ہے اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ آپ کو مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا. مثلا فرق کیا ہے؟ عموماً زیارات کے اندر جہاں جمع کی ضمیر آئی ہے وہاں اہل بیت علیہ السلام کے اس نورانی مقام کو بیان کیا ہے، اور جہاں مفرد کی ضمیر آئی ہے وہاں عموماً اہل بیت علیہ السلام کے اس مادی وجود کی جانب اشارہ کیا ہے. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے حق کو چھینا گیا، وہ مانوی وجود تو نہیں چھینا جا سکتا، وہ تو فطری ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک انسان جو خدا کو نہیں مانتا، آیا اس کے نہ ماننے سے خدا نے متعال اس کا خالق نہیں رہے گا؟ نہ ماننے سے کوئی چیز فرق نہیں پڑے گی. فرق کہاں پڑے گا کہ وہ خدا نے متعال کی جو تعلیمات ہے اس کو اس زندگی کے اندر مان رہا ہے یا نہیں مان رہا. یہاں اب اس دنیا کے اندر فرق آنا شروع ہو، لہٰذا یہاں بے امرنا کرو معنی ہے وہ دونوں طرف لے کے جاتا ہے. اہل بیت علیہ السلام ہمیں اللہ کے اس امر تکوینی کی جانب کی ہدایت کر رہے ہیں، یعنی ہمارا تکوینی وجود، ہمارا نفس، ہماری روح، یہ بھی اہل بیت علیہ السلام اس کی ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ اس مقام ولایت کو در پڑ سکے. اور اہل بیت علیہ السلام اس تکوینی وجود کے ساتھ ساتھ تشریعی امور کے اندر بھی ہماری ہدایت کا سبب بن رہے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو پاکیزہ کریں، اس دنیا کی بھلائی کا سبب بنے، ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بھی سعادت سے ہم کنار کریں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی وہی ہوئی کہ انسان کے اس مادی جسم کے ذریعے وہ مقامات طے کرنا ہے. یہ مادی جسم بالآخر حیثیت تو رکھتا ہے، یہ مادی دنیا انسان کے لیے مزرعہ آخرت ہے، آخرت کے لیے کھیتی ہے. اس دنیا کے اندر انسان نے عمل انجام دینا ہے اور وہ اس آخرت اس مقام محمود کے اوپر اس کو انسان کو لے کر جائے گا، عمل اسی دنیا میں انجام دینا ہے. بس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں اس دنیا میں بھی نجات عطا کرنے کا سبب ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اس دنیا میں بھی حسنات ہمیں ملے، اس دنیا میں بھی سیود و برکات سے ہم کنار ہوں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اب جو امام علیہ السلام، اب جو معصوم علیہ السلام، ان کا یہ مادی وجود اس دنیا کے اندر یہ جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، یہ جو مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، یہ جو مصیبتیں برداشت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ہدایت دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کام انجام دو، یہ کام انجام نہ دو، یہ سب کے سب اس دنیا کو جنت بنانے کی خاطر. اور وہ جنت کیسے بنے گی؟ جب ایسی فضا فراہم ہو جائے، ایسا زمینہ فراہم ہو جائے کہ انسان اس فضا کے اندر خدا اندر متعال کی جانب حرکت کرنا شروع کر دے. ترقی میں رسول اللہ کی بعثت کا مقصد یہ، یعنی رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی 13 سالہ زندگی، اس کے بعد کس چیز کو قائم کرتے ہیں؟ مدینہ کے اندر حکومت کو قائم کرتے ہیں. یعنی پہلے اسلامی بات گروہ، اسلامی گروہ کی شکل میں، چند افراد کی شکل میں. اب جب مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں تو ہجرت کی اتنی اہمیت اس لیے، کیا ہو گیا؟ ایسی کوئی کون سی چیز تھی جو اسلام کے بعد ہجرت سے پہلے نہیں تھی، ہجرت کے بعد آ گئی؟ وہ نظام حکومت جو اسلام کے بعد ہجرت سے پہلے نہیں تھا، ہجرت کے بعد آ گیا، ورنہ افراد تو وہی تھے. مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے وہی مسلمان تھے جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے، جنہوں نے ہجرت کی وہ وہی تھے جو مکے سے آئے تھے. کون سی تبدیلی آ گئی؟ افراد تو وہی ہیں. اب ایک ایسا اسٹرکچر ایک ایسی فضا قائم ہو گئی دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم ہو گیا جو فضا فراہم کر سکے جو مدد کر سکے انسانوں کی کہ وہ لقاء اللہ کی منازل کو طے کرتے جائیں وہ مقام جائیں اور یہ چیز خطرناک ہے دشمن کے لیے اس دنیا کے اندر دشمن کو اس چیز سے بہت خطر ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن اہل بیت علیہ السلام کا وہ مانوی مقام اس سے تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا جو جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں ان افراد کے اوپر جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو چھینا مختلف زیارتوں کے اندر انہوں نے کون سے حق کو چھینا وہ مقام ولایت چھین لیا وہ مقام محمود چھین لیا یہ تو اس کو درد ہی نہیں کر سکتے اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے ہم اس کو درد نہیں کر پاتے یہ دشمنان کی کیا حیثیت ہے نہ صرف درد نہیں کر سکتے وہ کوئی چھیننے والی چیز تھوڑی ہے وہ تو ایک تکمینی مقام ہے اہل بیت علیہ السلام کا کہ اسی دائرۃ جامعہ کو اگر فرصت ملی آپ کے سامنے بیان ہوگا کہ اس مقام تک کوئی نبی کوئی فرشتہ کوئی ملک کوئی عالم کوئی عادل کوئی اس مقام کو درک نہیں کر سکتا پس کس چیز کو چھینا جا رہا ہے اس مقام تشریعی اس امر تشریعی کو اس امت الہیہ کے اس زمینی عہدے کو چھینا جا رہا ہے کیوں کیونکہ اگر یہ چھین لیا تو اب اس فضا کو بنانے میں رکاوٹ بننا شروع ہو جائے گا یہ دشمن کہ جو لوگوں کو اللہ تک پہنچانے کی صلاحیت رکھے گا رسول اللہ ایک ایک شخص کی ہدایت پرسنل کرتے ہیں لیکن اسلام کا پورا برنامہ اس طرح نہیں ہے بہت سارے افراد ہیں جو اس فضا کے اندر لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب معاشرہ فاسد ہوتا ہے تو انسان گھر میں آئے ٹی وی چل رہا ہے فساد کا سبب موبائل کھولتا ہے فساد کا سبب بنتا ہے سوشل میڈیا کھولتا ہے فساد کا سبب بنتا ہے آفس جاتا ہے مختلف اس کو فجور آ رہے ہیں اسکول جا رہے آ رہے ہیں کوئی چیز بچی نہیں کیوں بچی بھی نہیں ہے کیونکہ فضا ناسالم انسان رشد نہیں کر پاتا سخت ہے آسان نہیں ہے یعنی آخری زمانے کے اوپر انبیاء علیہ السلام نے بعض روایت علیہ السلام نے تعریف کی آخری زمانے میں مسلمانوں کی آخری زمانے کے مومنین کی کیوں کیونکہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے مسائل اتنے زیادہ ہو جائیں گے اس کے باوجود اگر یہ اپنے ایمان کو محکم کیے ہوئے اگر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت پر میں قائم ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے یہ آسان کام نہیں ہے کیوں کیونکہ فتنے زیادہ ہوں گے زمینہ فراہم نہیں ہے اس وقت تو لوگوں نے دیکھا تھا ائمہ کو ایمان نہیں رہا یہ بغیر دیکھے ان پر ایمان لے کر آ رہے ہیں ان کا درجہ بہت وسیع ہو سکتا ہے اگر اس ایمان کو ہی مضبوط کر لیں مسئلہ کیا ہوتا ہے جب جگہ انسان جائے جہاں جائے اتنا فسق و فجور اتنا فساد کہ اپنے آپ کو انسان کو بچانا سخت ہو جاتا ہے لیکن جب حکومت معصومہ کی ہوتا جب حکومت اولیاء الہی کی ہوتی اور ان کو وہ کام کرنے دیا جائے جس کے اوپر وہ خدا نے متعال کی جانب سے نافذ کیے گئے بھیجے گئے وجعلنا امامتا یہدون بامرنا وہ ہدایت کا کام انجام دینے دیا جائے تو تب ہی انسان یعنی در حقیقت اہل بیت علیہ السلام آئے رسول اکرم آئے ایک فیکٹری لگائی کہ اس فیکٹری کے اندر انسان آتا جائے اسفل سافلین سے لے کے اعلی علیہ تک کی منازل طے کرتا رہے دشمن اس کو مار دیا لہذا بنیادی ترین حملہ اسلام کے اندر کس چیز پر کیا گیا اسے حکومت کے اوپر کہ وہ اسٹرکچر وہ کارخانہ جو رسول اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے لوگوں کو امر الہی تک پہنچانے کے لیے لوگوں کو اس مقام الہی تک مقام محمود تک لقاء اللہ تک پہنچانے کے لیے وہ معراج ادا کرنے کے لیے تشکیل دیا تھا اس کارخانے کو خراب کر دیا تھا اس کے سسٹم کو نابود کر دیا جائے اور یہ سلسلہ ایسا چلا کہ 61 ہجری میں نوبت یہ آ گئی کہ واقعاً یہ کارخانہ نابود ہو گیا یعنی کوئی چیز اس میں نہیں بچتی آج کا اسلحہ انحراف کا شکار ہوا اب نوبت یہ آئی کہ وہ مہینہ جو 124,000 انبیاء علیہ السلام نے اس انسان کو معراج پر پہنچانے کے لیے کی تھی اب وہ خطرے کا شکار ہے اب وارث انبیاء اب وارث رسول اللہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئے انسانیت کی نجات کی خاطر انسانیت کو خدا نے متعال سے ملاقات کرانے کی خاطر اس کارخانے کی بنیاد دوبارہ ڈالے اور وہ کام وارث انبیاء، وارث مصطفی، وارث مرتضی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. حکم امام علیہ الصلوۃ والسلام انجام دیتے ہیں. پہلے بیان سے آپ سامنے بیان کرتے ہیں، ہم اہل بیت ہیں، ہم آدم رسالت، ہم پر ملائکہ کا آنا جانا. اور یہ یہاں پر پھر جم کی ضمیر استعمال کر رہے ہیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام نورانیت کو اپنے بیان کر رہے ہیں. بنا فتح اللہ و بنا نخت، ہم سے خدا نے متعلق اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر ہی اس کائنات کا اختتام ہوگا. تمہاری تمہاری ابتدا، تمہاری بازگشت ہماری جانے لگا، ہم سے بچ کے نہیں جا سکتا. اس خاطر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تمام آئمہ جو محنتیں کر رہے ہیں، جو زحمتیں اٹھا رہے ہیں، جو مسائل برداشت کر رہے ہیں، جو ظلم برداشت کر رہے ہیں، اس خاطر ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ایسا زمینہ فراہم کر دے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے آمادہ ہو سکے، اس کے لیے آسانی فراہم ہو. یہ اس سفر کے اندر مشکلات اور رکاوٹیں اس کے سامنے نہ آئیں. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی دے، خالی ہدف مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم روئیں، خود ہمارا یہ رونا ہمارے دل کی پاکیزگی کا سبب ہے، ہمارے وجود کی پاکیزگی کا سبب ہے، ہماری طہارت کا سبب ہے. کس لیے جائیں ہم اس مقامات کو طے کریں، وہ کب ہوگا کہ اسی دنیا کے اندر وہ وظائف انجام دیں، وہ تعلیمات کے اوپر عمل کریں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. اور اس خاطر بڑی بڑی قربانی ہوگا. یہ امام کا وہ مقام ہوگا، جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام امامت کئی امتحانات کے بعد عطا کیا خدا نے. درمیان ہم کسی قسم کے فرق کے قائل نہیں، فرق زمانے کا ہی پہلے آئے. یہ روایات کے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ خدا نے متعال نے سخت ترین امتحان اپنے محبوب ترین افراد سے مقایسہ کرنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے امتحانات کو پڑھائے کر پڑھائے. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں دیکھتے ہیں، خدا نے اعلیٰ کا حکم آتا ہے اسماعیل کو قربان کرو، یہ امتحان ہے. آتے ہیں اپنے خواب کو جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرتے ہیں کہ اے بیٹا، مجھے یہ امر الہی آیا کہ تمہیں قربان کیا جائے، تمہاری کیا رائے؟ جناب اسماعیل جواب، اے بابا، جیسا آپ کو حکم ملا ہے ویسا آپ انجام دیں. جناب حاجرہ سے کہتے ہیں کہ اسماعیل کو آمادہ کرو، قربانی قربان گاہ لے کے جانا ہے، اس کو قربان کرنا ہے خدا رفتار کی بارگاہ میں. اب یہ باپ اور بیٹا چلتے ہیں، جناب اسماعیل اپنے بابا سے کہتے ہیں کہ اے بابا، جب آپ میرے گلے پر چھری بڑھنا چاہیں تو اس سے پہلے میرے ہاتھ اور پاؤں کو سختی سے باندھ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤں اور میں یہ آپ کے سامنے الہی کو انجام نہ دے سکوں. اور اے بابا، میرے چہرے کو زمین کی جانب کر دیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میری کیفیت کو جب آپ چھری چلا رہے ہوں تو آپ دیکھیں اور آپ اس کام سے رک جائیں گا، اور میرے کرتے کو پہلے ہٹا دیے گا کہ کہیں میری ماں اس خون آلود کرتے کو دیکھ کر صدمے کا شکار نہ ہو. چھری کو تیز رکھیے گا تاکہ میں آسانی کے ساتھ خدا متعال کی بارگاہ میں قربان ہوں. جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کتنے بہترین ہو تم دوست، کتنے بہترین مددگار ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر. اور اب یہ قربان گاہ جاتا ہے، واقعہ آپ کے ذہن میں، چھری پھیرنا چاہتے ہیں، چھری نہیں گلا نہیں کرتی. یہ واپس آتے ہیں گھر، علامہ مجلسی سے کہتے ہیں کہ جناب روایت کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جناب حاجرہ جب جناب اسماعیل کے گردن پر چھری کے نشان دیکھتی ہیں تو اس نشان کو دیکھ کر ایک ایسے صدمے کا شکار ہو جاتی ہیں کہ اسی صدمے سے جناب حجرہ کی موت واقع ہوئی۔ انسان آج کربلا کی طرح کیسی کیسی مائیں کربلا کی، اس بے عظیم حسین انجام دینے نکل رہے ہیں جس کی مثال ہمیں تاریخ میں نظر نہیں آتی۔ جب تمام اصحاب شہید ہو گئے، جناب تمام بنی ہاشم کے جوان شہید ہو گئے، اب حسین اتمام حجت کرنے کے لیے مخالف پڑھتے ہیں، مخالف لشکر کو، دشمن کے لشکر کو، اہل من ذاب بن یزد عن حرم رسول اللہ، آیا کوئی ہے جو آئے اور رسول اللہ کی مدد کر سکے، رسول اللہ کے حرم کی حرمت کو بچا سکے، آئے کوئی اللہ کی خاطر ہماری مدد کرنا چاہے، رسول اللہ کی خاطر ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، آج رسول بیابان کے اندر رسول اللہ کی بیٹیاں موجود ہیں، کوئی ہے جو ان کی مدد کر سکے؟ امام ابھی صدا دے رہے ہیں کہ خیموں سے خواتین کے چیخ و چلانے کی آوازیں بلند، دار و قطار رونے کی آوازیں آتی ہیں، امام علیہ السلام خیمے کی جانب پلٹتے ہیں اور پلٹنے کے بعد جناب زینب سے کہتے ہیں کہ میرے بیٹے علی اصغر پہنچا، اور اب علی اصغر کو لے کر حسین میدان کی جانب بڑھتے ہیں، اور میدان کی جانب بڑھنے کے بعد اب دشمن کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے لعینو، تم نے میرے تمام اصحاب کو قتل کر دیا، تم نے میرے تمام شیعوں کو قتل کر دیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس بچے پر تو رحم کرو، دیکھو کس طرح پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ ابھی حسین کلام کر رہے ہیں، ابھی حسین گفتگو جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ لشکر یزید کے اندر گھنگلی مچ گئی، کوئی کہہ رہا دیکھو پیاسا بچہ ہے، ارے یہ بچہ کیا بگاڑ لے گا اس لشکر کا، اس کو پانی دے دو۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہے، عمر سعد حرملا سے کہتا ہے کہ اے حرملا، جو ہمارے لشکر کے اندر اختلاف ایجاد ہو رہا ہے اس کو ختم کرو۔ حرملا ایک سے شعبہ تیر نکالتا ہے اور یہ سے شعبہ تیر علی اکبر کی جانب وار کرتا ہے، اور ڈرا 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 ڈرا